الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بذر الهدى ودين الحق أرسله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعلماء ملته وأولياء أمته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت أوعي للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين
سبحان الله
صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله يا حبيب الله يا نورا من نور الله سيدي سردار على حضرت امام احمد رضا علیہ الرحمت و رضوان فرماتے ہیں ہوتے کہاں خلیل ہوتے کہاں خلیل
بنا کعبہ
بنا کعبہ و منا ہوتے کہاں خلیل
بنا
کعبہ بنا ہوتے کہاں خلیل
بنا کعبہ
بنا کعبہ و منا
لولاک
لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے
بے شک
لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے
بے شک
اس کا مطلب سیدھا سادھا یہ ہے کہ معمار کعبہ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم یہ بھی نہیں ہوتے اور نہ کعبے کی بنیاد ہوتی نہ کعبہ ہوتا نہ منا ہوتا مکے کی جتنی بہاریں ہیں وہ کچھ نہیں ہوتی
بے شک
لیکن ہے تو اس کا ریزن کیا ہے؟ یہ کچھ نہیں ہوتا لیکن ہے. تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کیوں ہے؟ یہ مجمع نہیں تھا, اب ہے تو کیوں؟ مجھے بات آئی, پہلے بریانی نہیں تھی اب ہے تو کیوں ہے؟ ہر جگہ کیوں کا سوال پیدا ہوتا ہے. آسمان نہیں تھا اب ہے تو کیوں ہے؟ ہمارا بچہ نہیں تھا اب ہے تو کیوں ہے؟ ہم سب کی شادی نہیں ہوئی تھی لیکن ہو گئی تو کیوں؟ ہر جگہ ایک سوال کھڑا ہوتا ہے اور ہر سوال کا جواب ہے.
بے شک
بچہ پیدا ہوا تو کیوں؟ بولے ماں باپ کا ملاپ ہوا اس لیے. جلسہ ہوا تو کیوں؟ مسجد مفتی اعظم کی امداد کے لیے.
سبحان اللہ, بہت خوب.
سید صاحب کو بلایا کیوں گیا؟ اس لیے کہ لوگ ان کا چہرہ دیکھیں. مجیب اشرف کو کیوں آپ نے کھینچ کھانچ کر بلایا؟ کچھ چلائے صدا لگائے تو کچھ بھیک ملے, اسی لیے.
تو
یہ کیوں کا سوال ہر جگہ ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہوتے کہاں خلیل و من منا کعبہ منا,
ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ منا,
ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ منا.
لولاک
اس کی وجہ جواب, لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے.
بے شک
یہ کچھ نہیں ہوتا لیکن ہے تو ایک آئے تو صاحب لولاک ہیں. لو کے معنی اگر, لا کے معنی نہیں, کاف کے معنی آ. لو لاک اگر نہیں مقصود ہوتا آپ کو پیدا کرنا تو حضور کی ذات لو لاک ہے. صاحب لو لاک صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لولاک والے سب صاحبی تیرے گھر کی ہے. یہ ساری مالکی جو ہے کعبے کی مالکی آپ کے گھر کی ہے.
بے شک
کعبے کی بنیاد آپ کے گھر کی ہے, مینا کی بہار آپ کے گھر کی ہے. ایک گھر کو اللہ نے آباد کرنا چاہا تو کائنات کو آباد کر دیا. نو لاکھ والے صاحبی
سب
تیرے گھر کی ہے. اللہ کا گھر بنا لیکن اس گھر پر بھی احسان میرے رسول رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا. قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے مبارک للعالمین.
بے شک
سب سے پہلا گھر جو بنایا گیا ہے وہ مکے میں ہے. یہ اس آیت کا ترجمہ ہے الا اول بیت اویا للناس للذی ببکہ. پہلا گھر جو بنایا گیا وہ بکہ میں یعنی مکہ میں ہے. مکے کا پرانا نام بکہ ہے, نیا نام مکہ ہے. نئے پرانے دونوں ناموں کا ذکر قرآن مجید میں ہے. ایک جگہ مکہ آیا ہے اور ایک جگہ بکہ آیا ہے. پروردگار عالم فرماتا ہے سب سے پہلا اس پورے کائنات میں جو گھر بنا ہے وہ مکے میں ہے. اور وہ گھر کس لیے بنا ہے؟ مبارکم وہدل للعالمین. وہ گھر بنا ہے, وہ گھر برکتوں کا مرکز ہے ساری دنیا کی ہدایت کا سینٹر ہے.
بے شک
مبارکم و ہدن للعالمین، ساری دنیا والوں کے لیے ہدایت کا وہ گھر ہے. ہدایت کا گھر، برکت کا گھر سب سے پہلے بنا، اس کا نام ہے خانہ کعبہ.
بے شک
دنیا کا سینٹر ہے جہاں کعبہ ہے. کعب کے معنی ابھری ہوئی چیز، جو ہر طرف سے جہاں ابھار ہے، اٹھی ہوئی چیز ہے، اس کو عربی میں کعبہ کہتے ہیں. میں نے یہ مٹھی باندھا، اس میں ابھری ہوئی چیز کون سی ہے؟
ہڈی.
یہ ہڈی ہے نا، سب اس کے نیچے. اسی طرح زمین گول ہے اور اس کا جو ابھار ہے، سب سے اونچی جگہ ہے، اسی پوائنٹ پر اللہ تعالی نے فرشتوں سے کعبے کو بنوایا.
سبحان اللہ.
کیونکہ اللہ کا گھر ہے، سب نیچے بسے ہوئے ہیں، اللہ کا گھر سب سے اوپر ہے.
سبحان اللہ.
اس گھر کی عظمت بناوٹ میں بھی شامل ہے. اور یہ گھر کب بنا؟ ابھی آدم علیہ السلام اور حوا رضی اللہ تعالی عنہا اس زمین پر نہیں تشریف لائے تھے، نہ آدم نہ آدم ذات کوئی بھی نہیں تھا. تو ہزاروں سال پہلے اللہ تعالی نے زمین پر کعبے کی تعمیر کروائی، مسجد بنوائی. سجدہ کرنے والا ہے نہیں اور مسجد بن رہی. کچھ سمجھے؟ سبق مل رہا ہے کہ اپنے گھر سے پہلے اللہ کے گھر کو بنا.
سبحان اللہ.
ہم تو بولے ہمارا گھر پہلے بنے گا، اللہ کا گھر بنے نہ بنے. اور بن جاتا ہے تو کتنے مورخ ایسے ہیں کہ ہاں مسجد بنا دی، اب تو نماز پڑھنی پڑے گی، نہیں تو لوگ بولیں گے محلے کا آدمی مسجد میں ٹھوکر کھا کر کے بھی نہیں گرتا. مسجد اللہ نے کب بنوائی؟ ابھی مسجد والے نہیں آئے تھے، سجدہ کرنے والے نہیں پیدا کیے تھے زمین پر. اس وقت اللہ تعالیٰ نے ہزاروں سال پہلے مسجد بنا دیا تاکہ مسلمانوں کو یہ ذہن ملے کہ اللہ کے گھر کی تعمیر پہلے کروانا اللہ کی سنت ہے، بچے بعد میں پیدا کرنا نہیں. سمجھے؟ شادی بعد میں کرنا، لاؤ خرچہ دو پہلے اللہ کے گھر سے.
سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت
اگر یہ گھر بن گیا تو تیری شادی حوروں سے اللہ جنت میں چڑھوا دے گا. کیا سمجھتے ہو؟ مسجد کی تعمیر کوئی معمولی ہے؟ لال قلعہ بنانا آسان ہے، تاج محل بنانا آسان ہے، بڑی بڑی عمارتیں اور بنگلے بنانا آسان ہے، لیکن اللہ کے گھر کی تعمیر یہ سب کے نصیب کی بات نہیں ہے. قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے من جو ہم ساری بات کیا اللہ من آمنا باللہ والیوم الآخر. اللہ فرماتا ہے اللہ کا گھر وہی بناتے ہیں جو پکے مومن ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور یوم آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں. مطلب یہ ہوا کہ مسجد کی تعمیر یہ مومن کا حصہ ہے.
بے شک.
کہیں یہ نہیں فرمایا کہ گھر اپنے گھر کی تعمیر تمہارے ایمان کا حصہ ہے، تاج محل کی تعمیر ایمان کا حصہ ہے، لال قلعے کی تعمیر ایمان کا حصہ ہے، لیکن پھوس کا چھپر اب گھر بنا دیا تو یہ ایمان کے حصوں میں سے ایک حصہ ہو
رہا ہے.
اس گھر کی تعمیر کو آپ کیا سمجھتے ہو؟ پہلا گھر اللہ کا اس زمین پر جو بنایا گیا ہے اسے کعبہ کہتے ہیں، یہ پہلی مسجد ہے. اور کس نے بنائی؟ اللہ کے حکم سے فرشتوں نے سب سے پہلے بنایا. مسجد بنانا یہ فرشتوں کا کام ہے. نہیں سمجھے؟ ابھی لال قلعہ بنانا یہ مزدوروں کا کام ہے، لیکن اللہ کے گھر کی تعمیر سب سے پہلے نورانی مخلوق کے ہاتھوں سے ہوئی. اللہ کے گھر کی تعمیر فرشتے کر رہے ہیں. اللہ اکبر. یہ اللہ کا گھر تنے تنہا اس زمین پر اکیلا تھا. ایک زمانہ گزر گیا, ہوائیں چلتی رہیں, آندھیاں اٹھتی رہیں, بارش ہوتی رہی, گرد و غبار کے ٹوٹے اس سے ٹکراتے رہے, اور آہستہ آہستہ کعبے کی تمام دیواریں منہدم ہو گئیں. کعبے کا حال یہ تھا کہ وہ ریت کے ٹوٹوں میں دب گیا تھا, نام و نشان نہیں تھا. پھر رب العالمین نے سب کے پاس حضرت آدم علیہ السلام کو اس زمین پر بھیجا. ہم آدمی ہیں کہ نہیں؟
بے شک.
ایک دیوبندی مولوی بولتا ہے کہ ہم شنکر کی اولاد ہیں. یہ عجیب عجیب ہے. تو اب ان کو آدمی مت کہو, شنکر ہی کہو. یہ شنکراتی نہیں ہے لوگ.
کیا بات ہے.
آدمی ہم ہیں, آدم کی اولاد. آدم علیہ السلام آئے اس زمین پر, اور پہلے کہاں اترے؟ انڈیا میں, ہندوستان میں. پہلا انسان جنت سے آ رہا ہے تو اللہ تعالی نے اس پہلے انسان کا قدم ہندوستان کی سرزمین پر رکھوایا. وہ ہندوستانیوں, تمہارا نصیبہ کتنا بلند
ہے.
اب بھی مسجد نہیں بناؤ گے؟
بالکل بنائیں گے.
ہمارے پہلے باپ حضرت آدم جنت سے آ رہے ہیں, آسمانوں کی سیر کر کے آ رہے ہیں.
ماشاء اللہ.
کیا
مسجد کے لیے چند آئے
بغیر بولے آ رہے ہیں.
واہ.
تب تو اتنے بڑے مجمے سے انشاءاللہ مسجد بن جائے گی.
انشاءاللہ.
بغیر بولے جب مجمع دے رہا ہے تو میں بولوں گا, اور یہ آپ سے گزارش کریں گے. ہم لوگ فرمانے نہیں آئے, ابھی گزارش کرنے آئے. بڑے آپ لوگ ہیں تو آپ کتنا دیں گے. بہرحال حضرت آدم آئے اور ہندوستان میں آئے. ایک دو سال نہیں, کئی سو سال اس ہندوستان میں حضرت آدم ہے. اور کہاں پر تھے؟ سورت میں نا, ناگپور میں, دلی میں نہیں. اللہ تعالیٰ نے ہندوستان کے بالکل کنارے لنکا کی زمین پر حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا. کیا ہو گیا بھائی؟ حضرت آدم علیہ السلام جبل آدم ایدم ماؤنٹ پر, حضرت آدم کا پہاڑ آج بھی اس کا نام وہی ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس پہاڑ پر اتارا. اس پہاڑ کی زیارت اس فقیر نے کی. بڑا مبارک اور رونق والا پرکشش پہاڑ ہے. اور اس پہاڑ کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے تمام ارد گرد جڑوں میں ڈائمنڈ, ہیرے اور جواہرات نکلتے. حضرت آدم کا قدم جہاں پڑا وہ پہاڑ ہیرے والا بن گیا. یہ ہمارے بزرگوں کے قدم کی برکت ہے.
بے شک.
آدم علیہ السلام اس پہاڑ پر اتارے گئے, اور ایک خطائے اجتہادی ہو گئی تھی. آسمان کی طرف 300 سال تک آپ نے نظر اٹھا کر نہیں دیکھی. کتنا غم, روتے رہے روتے رہے. بیوی بچھڑ گئی, اور بیوی کو اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو اتارا ہے عرب میں. کہاں انڈیا اور کہاں عرب. آج کل ہم جاتے ہیں حج کرنے تو وہاں کا خرچہ 2.5-3-4 لاکھ ہو جاتا ہے. وہ سمندر کے پار, وہ سمندر کے پار, ادھر یہ میاں ہندوستان میں, اور بیوی عرب کی ساحلی علاقے پر حضرت حوا اتاری گئی. وہ بھی وہاں اکیلی، یہ وہاں اکیلے 300 سال تک، ایک روایت میں 350 سال تک حضرت آدم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتے رہے، روتے رہے، اپنی غلطی کی معافی مانگتے رہے. اور ایک دن حضرت آدم علیہ السلام کو خیال آیا کہ جب میں پیدا ہوا تھا تو اس وقت میں نے جب نظر عرش کی طرف اٹھائی تو میں نے یہ دیکھا کہ عرش کے کنارے، عرش کے پائے پر، عرش کے ہر طرف لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے رب کو بہت محبت ہے. لاؤ اسی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے آج میں اپنی مغفرت کی دعا کروں. حضرت آدم کے دل میں یہ خیال کہاں سے آیا؟ یہ خیال بھی رب نے ڈالا. 300 سال تک اے آدم دعا کرتے رہے، روتے رہے، اور مغفرت کی سند نہ ملی. اللہ نے دل میں یہ بات ڈالی، پتہ لگا آدم مر رب ہی کلمات، رب کے آدم مر رب ہی کلمات، اور پتہ لگا آدم مر رب ہی. آدم نے چند جملے اپنے رب سے سیکھے، وہ القا کیا رب نے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانو. حضرت آدم کو خیال آیا مولا آنے والے رسول کے صدقے میں میری خطاؤں کو معاف فرما دے. پروردگار عالم نے فوراً معاف کر. مطلب یہ ہے کہ ہمارے والد حضرت آدم کی دعا نبی کے وسیلے سے قبول ہوئی.
بے شک.
اس لیے مسلک اعلی حضرت یہ ہے کہ جب بھی دعا کرو نبی کا وسیلہ لے لو، کسی ولی کا وسیلہ لے لو. بھبڑا کہتا ہے وسیلے کی ضرورت نہیں، ہم ڈائریکٹ مانیں گے. حضرت آدم معاف کرنا ڈائریکٹ مانگ رہے تھے. 300 سال تک مانگا، رب نے ان کی خطا معاف نہیں کی، اور جس دن وسیلہ پکڑا اسی دن معاف کر دیے گئے. آج کی دلیل ہے کہ اولاد آدم سبق سیکھ لے.
سبحان اللہ.
آدم کی اولاد سبق سیکھے کہ ڈائریکٹ نہ ماننا، نبی کے ذریعے ماننا. وہ بھی پوچھتا ہے وسیلے کا ثبوت کیا ہے، اس کو ثبوت اگر دے بھی دو تو یہ خود بے ثبوت ہے، مانتا نہیں ہے. قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے
بے شک
جب رب کی طرف متوجہ ہو تو رب کی بارگاہ میں کسی کو وسیلہ بنا لو. یہ کسی کو مطلب کیا ہے؟ کس کو وسیلہ بناؤ گے؟ کہیں پر آپ کوئی سفارش کرواتے ہیں تو کیسے آدمی سے، کسی کلکٹر کے ہاں آپ اپنے کسی کام کی سفارش کروائیں گے تو وسیلہ کس کو تلاش کریں گے؟ ایسے کو جس کی رسائی کلکٹر کے پاس ہو.
بے شک.
ایسے کو تو نہیں وسیلہ بنائیں گے جن کو نہ کلکٹر جانتا ہے جس کو، یا کلکٹر کا وہ ویروڈی ہے، ایسے کو پکڑ کے کہیں گے کل میری ذرا سفارش کر دے، تو جو ہونے والا کام تھا وہ بھی نہیں ہوگا.
بے شک.
گرانا کے لیے کائے ورنہ جانے پاس مریٹھی میں بولتے ہیں، گیا سیدھا کرنے ہم تھا بن گیا. ارے وسیلہ اسے پکڑتے ہیں جس کی رسائی ہو، جس کی سنوائی ہو، جس کی جان پہچان ہو، جس کے پاس وسیلہ لے کے جا رہے ہو وہ بھی وسیلے کو جانتا ہے اور وسیلہ اس کو بھی جانتا ہو. ایسی شخصیت اور پرسنالٹی رب کے ہاں کون ہو سکتا ہے؟ وہ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
بے شک.
بے شک. بے شک. بے شک.
اور حضور کے صدقے میں اولیاء کرام.
بے شک.
حضور کی پہچان پہلے ہے اللہ سے، اور حضور نے پہچانوایا یہ میرا علی ہے، یہ میرا ابو بکر ہے، اے پروردگار عالم یہ عمر ہے, ہر ایک کی معرفت کروائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے, اے مولا یہ میرا حسن ہے, مولا یہ میرا حسین ہے, مولا یہ میری بیٹی فاطمہ ہے, سب کی معرفت کروا دی اللہ کے نبی نے اللہ سے, حالانکہ اللہ سب کو جانتا تھا لیکن مصطفیٰ کی سنتوں پر عمل کر کے سب رب سے قریب ہو گئے. یہ پہچاننے کا مطلب, یہ مطلب نہیں کہ اللہ جانتا ہی نہیں تھا, حضرت حسن و حسین کو جانتا تھا, لیکن خون مصطفیٰ ہے, سنت مصطفیٰ ہے, اتنا قرب حاصل کر لیا کہ جو ان کے وسیلے سے دعا کرتا ہے رب کریم اسے قبول فرماتا ہے. یہ حضرت آدم نے سبق عطا فرمایا, حضرت آدم کی جب دعا قبول ہو گئی تو پھر فرشتے اترنے لگے اور حضرت آدم کو مبارکباد دے رہے ہیں, آدم تم کو مبارک ہو, آدم آپ کو مبارک ہو, ادھر ہوئے اتر رہی ہیں حضرت حوا کو مبارکباد دے رہی ہیں. اب چہل پہل شروع ہوئی, مصطفیٰ کا وسیلہ نہیں تھا تو علاقہ سنسان تھا, اور مصطفیٰ کا وسیلہ پکڑ لیا تو فرشتوں کی بارات آ رہی. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہوا کہ اے آدم اب چلو عرب, اور عرب ان کو لے کر فرشتے آئے بڑے احساس کے ساتھ میدان عرفات میں لا کر کھڑا کر دیا, اور ادھر ہوئے آئیں حضرت حوا کے پاس, حوا اب چلو میدان عرفات میں, یہ بقرعید کی 9 تاریخ تھی, حضرت آدم ہندوستان کے پلین سے نہیں گئے تھے. آپ بولا حاجی پلین سے جاتا ہے, نہیں پلین نہیں, پلین تو پلین کا اس کا نام و نشان بھی نہیں, یہ فرشتوں کے پر پر گئے, وہ پلین کی آگ کھلی بند ہوئی عرفات میں پہنچ گئے, دیر نہیں لگتی تھی, نہ ویزا ہے نہ پاسپورٹ ہے نہ امیگریشن ہے کچھ بھی نہیں, رب نے سب کلیئر کر دیا, آدم پہنچ. حضرت آدم میدان عرفات میں پہنچے, ادھر سے حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا پہنچی, دونوں کی جان پہچان, دونوں کا انٹروڈکشن اس زمین پر جنت سے آنے کے بعد پہلی مرتبہ میدان عرفات میں ہوا, اسی لیے میدان عرفات کو میدان عرفات کہتے ہیں, اس لیے کہ عرفات ان کے معنی آتے ہیں انٹروڈکشن کے, جان پہچان کے, جنت کے بچھڑے ہوئے دو ساتھی آج مل رہے ہیں میدان عرفات میں, 9 تاریخ کو مل رہے ہیں, کتنی خوشی کا دن ہے نا.
بے شک
حضرت آدم و حوا کی ملاقات 9 تاریخ کو میدان عرفات میں ہوئی, رب العالمین نے اس تاریخ کو ایسا تاریخی دن بنا دیا ہے
سبحان اللہ,
کہ ہر سال استطاعت والوں پر میدان عرفات میں 9 تاریخ کو جمع ہونا فرض کر دیا ہے.
بے شک
وہاں ہے کیا چیز, کیا وہاں کعبہ بنا ہوا ہے؟ شخصیت میدان کچھ بھی نہیں ہے, صرف آدم و حوا وہاں پر ملے تھے علیہ السلام و رضی اللہ تعالی عنہا, اس دن کو رب نے یادگار بنا دیا. اے مسلمانوں, اے آدم و حوا کے ماننے والوں, چلو ہر سال اسی دن جیسے تمہارے ماں باپ ملے تھے ویسے ہی آج میدان عرفات میں سب مل کر کے اپنے ماں باپ کی یادگار مناؤ.
بے شک
میں تو کہتا ہوں حضرت حوا اور حضرت آدم کا عرس منانے سب جاتے ہیں.
سبحان اللہ سبحان اللہ,
وہابیوں کو میرا چیلنج ہے عرس کس کا نام ہے, عرس نام کس کا ہے, اسی یادگار کا تو ہے. یہ عرس اللہ نے کمپلسری صاحب استطاعت پر کر دیا ہے, آدم و حوا کا عرس منانے چلو. اجمیر جا کر کے تم نے خوب تیاری کر لی ہے, اب آؤ عرفات کے میدان میں حضرت آدم کی یادگار مناؤ 9 تاریخ. عرس کی اصل یہ ہے کہتے ہیں جس دن جو بات ہوئی اسی دن کرنی چاہیے, ہر سال کیوں کرتے ہو؟ اللہ سے پوچھا ہر سال کیوں حاجی کو بھیجتے ہو؟
سبحان اللہ سبحان اللہ.
وہ بھی کہتے ہیں حضور جس سال پیدا ہوئے تھے وہ خوشی کا دن تھا, تم ہر سال جھنڈا کیوں نکالتے ہو؟ جب تک ڈنڈا نہیں پڑتا ہے جھنڈا سمجھ میں نہیں آتا. یہ انڈا بڑا گندا ہے. کہنے والے نے کہا ہے نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے, اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں, اس کی ضرورت نہیں ہے. ارے سنو, جس سال اللہ نے کوئی نعمت دی ہے تو صرف اسی سال میں نہیں ہے, رب کی نعمت کا اثر پوری زندگی میں نظر آنا چاہیے. حضرت آدم و حوا کو ملنے کی خوشی اس دن تھی, اسی خوشی میں وہاں آدم و حوا کی بیٹیوں اور بیٹوں کو ملا کر کے اپنے ماں باپ کی خوشی کی یاد منانے کا ایک رواج اسلام نے ڈال ڈال دیا,
بے شک
جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. حضرت آدم و حوا جب وہاں ملے اطمینان ہو گیا, جنت کے بچھڑے ہوئے آج ملے گئے. اس سے ایک اور سبق ملتا ہے کہ میاں بیوی اگر بچھڑ جائیں تو ان کو دور نہیں رکھنا چاہیے, کتنا بھی زمانہ گزر جائے ملانے کی کوشش کرنی چاہیے.
بہت خوب, بہت خوب.
غلطی کی وجہ سے بچھڑتے ہیں.
واہ واہ واہ, کیا بات ہے, بہت
بہت باریک نازک بات کر رہا ہوں.
بہت خوب, سبحان اللہ سبحان اللہ.
ارے کسی کی بھی غلطی ہوئی, غلطی کی وجہ سے بچھڑ گئے,
جی
تو رب تم کو بتا رہا ہے سماج کیسے چلتا ہے.
واہ واہ واہ.
اگر غلطی کی وجہ سے چاہے شوہر کی غلطی ہو چاہے بیوی کی غلطی ہو, دونوں الگ الگ ہو گئے ہیں, تو اس میں کوشش کرنا چاہیے کہ دونوں قریب ہو جائیں. اور اگر خلوص سے دونوں قریب ہو جائیں گے تو اس کا انجام کتنا اچھا ہوگا. وہ حضرت آدم و حوا کی غلطی معافی تلافی ہو گئی اور میاں بیوی عرفات میں پہنچ گئے. اب دونوں کے ملاپ کے بعد اب برکتیں دیکھو. رب نے فرمایا اے آدم و حوا, یہ تمہارے رہنے کی جگہ نہیں ہے, یہ تو چمکر والی, تم کو یہاں پر ہم نے بلایا تھا, اب وقت ختم ہو گیا, جاؤ مکہ, جاؤ مکہ. حضرت آدم و حوا وہاں سے سفر کر کے 7 کلومیٹر جہاں کعبہ بنا ہوا ہے وہاں تشریف لائے, اور جیسے ہی وہاں آئے تو فرشتے اترے اور انہوں نے کہا اے آدم علیہ السلام تیار ہو جائیے, اور انہوں نے ایک نقشہ بنایا, میپ بنایا, لکیر کھینچی اور کہا یہاں سے کھدائی کیجیے. حضرت آدم علیہ السلام نے کھدائی شروع کی تو اس کے نیچے سے وہ فاؤنڈیشن نکلا جس کو فرشتوں نے کعبہ بنانے میں تیار کیا. حضرت آدم علیہ السلام کے فرشتوں نے کہا اس پر کعبہ سے بنائیے, مسجد کی تعمیر کیجیے. فرشتوں نے ان کی مدد کی, حضرت آدم اپنی کوشش سے وہاں مٹی گارا پتھر لاتے اور فرشتے ان کی مدد کرتے اور پھر کعبہ تیار ہوا. یہ دوسری تعمیر, اللہ کا گھر فرشتوں نے بنایا تھا اور اب ایک نبی بنا رہے ہیں اور فرشتے مدد کر رہے ہیں. اب اللہ کے گھر کے بنانے کی سنتیں دیکھو, فرشتوں کی سنت ہے, نبی کی سنت ہے. اللہ اکبر, جتنے دیہاتوں میں میں نے دیکھا ہے کہ مزدوروں کو انہوں نے ختم کر دیا, وہاں کے نوجوانوں نے کہا کہ ہم 10-10 آدمی اپنے ایک دن کی مزدوری پر نہیں جائیں گے, مٹی اور گارا ہم اٹھائیں گے, سیمنٹ ہم بنائیں گے, اینٹیں ہم لائیں گے, سارے کام ہم کریں گے, صرف راج ہے اور کڑیا ہے وہ اس کا سارا کام کرے, مزدوری کا کام ہم کریں گے, ایک پیسہ بھی مزدوری لگنے نہیں دیا انہوں نے, سارے کام مالداروں کے بچے, غریبوں کے بچے, 10-10 کی ٹولی بنا کر روزانہ کام کی اسپیڈ ایسی بڑھا دی ہے کہ دیکھتے دیکھتے اللہ کا شاندار گھر بن گیا. ارے جس کے پاس پیسہ نہیں ہے تو یوں چندہ دے سکتا,
سبحان اللہ.
محلے والے تیار ہو جائیں چار چار پانچ پانچ ہم مزدوری کریں گے ایک دن کام پر نہیں جانیں گے ہفتے بھر کام کرو اور چھٹی کے دن یا دوسرے دن اللہ کے گھر کی تعمیر کرو تو یہ براہ راست فرشتوں کی بھی سنت ہے اور نبی کی بھی سنت ہے یہ بہت مبارک کام ہے ایسا کام کا ہمیشہ نہیں ملنے والا ہے یہ تو وہی ملے گا جس محلے میں مسجد بن گئی حضرت آدم علیہ السلام نے کعبے کی یہ تعمیر فرما کر یہ مسجد کی دوسری تعمیر دنیا کے سامنے پیش کر دی پھر حضرت آدم کی اولاد پیدا ہوئی لوگ وہاں نمازیں پڑھتے رہے طواف کرتے رہے اور پھر حضرت شیش علیہ السلام جو حضرت آدم علیہ السلام کے ایک بڑے حسین و جبیر فرزند تھے حضرت آدم کے بعد وہی وہ حضرت آدم کے خلیفہ اور جانشین ہوئے اللہ کے نبی ان کا بھی مزار کہاں ہے معلوم ہے نہیں معلوم ایودھیا میں بہت لمبا مزار شریف ہے کیونکہ یہ انڈین کے پہلے ہیں وہاں سے مکے سے پھر اولاد پھیلی ہے تو انڈیا آئی کیونکہ ان کا اصلی وطن یہ تھا حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت شیش علیہ السلام یہاں تشریف لائے بڑے حسین و جمیل تھے ان کے ماننے والوں کی اچھی تعداد تھی جب آپ کا وصال ہوا تو ماننے والے دن بھر روتے رہے کھانا پینا چھوڑ دیا حضرت شیش علیہ السلام کی یاد میں شیطان کو موقع ملا اور انسان کی شکل میں آیا اور کہنے لگا مت رو ہم تمہارے درد میں دکھ میں شریک ہیں کہا ہم کیا کریں ہمارا نبی ہمارا رہبر دنیا سے چلا گیا نگاہیں اس کے دیدار کو ترس رہی ہیں تو شیطان کہتا ہے اگر ہم آپ کے دلوں کو ان کی زیارت سے سکون دے دیں تو کیا کرو گے ارے کہا اس سے بڑھیا بات کیا ہے تو اس نے ایک پتلا بنایا جو خوب او حضرت حضرت شیش علیہ السلام کی شکل کا تھا لا کے دکھا دیا ارے سبوں نے کہا یہ تو ایسے لگتا ہے کہ ہم شیش علیہ السلام ہے لوگ اس کو آتے سلام کرتے محبت سے دیکھتے زیارت ہوتی رہی ہوتی رہی ہوتی رہی اور زمانہ گزرتا رہا لیکن کچھ آنے والے شیطانی گروہ نے ان کی پرستش اور پوجا کرنے کی طرح منتقل کر دیا آہستہ آہستہ حضرت شیش علیہ السلام کے پتلے کو لوگ پوجنے لگے اب یہاں سے شرک کا دور شروع ہوا اور آہستہ آہستہ یہ فرقہ حضرت شیش علیہ السلام کو خدا ماننے والا جب وہاں پہنچا تو کعبے میں بت نصب کرنا شروع کر کیونکہ یہ انہیں کے بیٹے ہیں جنہوں نے کعبہ بنایا تھا اب کعبے نے بجائے اللہ کی عبادت کے بت پرستی ہونے لگی انبیاء کرام آتے رہے قوم میں تبلیغ کرتے رہے ایک وقت وہ آیا کہ حضرت نوح علیہ السلام تشریف لائے قوم کو سمجھایا لیکن قوم نے 950 سال تک سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوئی حضرت آدم علیہ السلام نے ایک دن ارشاد فرمایا عرض کیا رب کی بارگاہ میں رب العالمین ان کافروں کو زمین کے اوپر سے میں اس کو نابود کر دے حضرت نوح علیہ السلام نے جب یہ دعا کی تو رب نے قبول فرما دی اور پھر طوفان آیا ایسا طوفان اس کا بہ کر کے ختم ہو گئے صرف 82 آدمی جو کشتی میں تھے 12 حضرت نوح علیہ السلام کے لڑکے اور ان کے ماننے والے 82 آدمی کشتی میں سوار تھے وہی بچے تھے باقی سب ختم ہو گئے حضرت نوح علیہ السلام کشتی سے نیچے اترے تو اترنے کے بعد لوگوں کو بھوک لگی راشن ختم ہو گیا تھا حضرت نوح علیہ السلام جس دن اترے تھے یہ محرم کی 10ویں تاریخ تھی فرمایا کہ لوگوں کے پاس کچھ اناج ہے تو کہا حضور میرے پاس گیہوں ہے، کسی نے کہا میرے پاس چاول ہے، کسی نے کہا میرے پاس گاد ہے، کسی نے کہا میرے پاس جو ہے، فرمایا جتنا ہے سب لے کر کے آؤ، سب اپنے اپنے پاس سے بیاسی آدمی جو اناج تھا تھوڑا تھوڑا لا کر رکھ دیا، حضرت نوح علیہ السلام و السلام نے اس کو پکایا، خوب پکایا، اسی کا نام ہے کھچڑا،
بے شک
سمجھے. دن کون سا تھا؟ محرم دن نہیں تھا، محرم تو نام ہے مہینے کا، دن کون سا تھا؟ عاشورے کا دن، دسویں محرم تھی. اس دن حضرت نوح نے کھچڑا بنایا، اسی لیے سنی غالباً اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام کی سنت ادا کرنے کے لیے اس دن کھچڑا بناتا ہے. ہم کھچڑا بناتے ہیں اور وہاں بھی کھچڑی بناتا ہے. کیوں بنایا؟ کیوں بنایا؟ کھچڑی بنانا سمجھے، بولے خود کھچڑی پکا رہا، یعنی سازش کرنے کے معنی میں ہے. ہم تو کھچڑا بناتے ہیں نوح علیہ السلام کی یاد کر کے، اور یہ کھچڑی پکاتا رہتا ہے. کیوں بنایا؟ کیوں بنایا؟ بولو یوں بنایا، یوں بنایا، تو بات سمجھ میں آ جائے گی. حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں 6 مہینے تک پانی کا طوفان آیا، پھر کعبے کی دیواریں سب ڈھہ گئیں، کعبے کا نام و نشان ختم ہو گیا. حضرت نوح کے جو لڑکے تھے وہ دنیا کے 2 حصوں میں پھیل گئے. حضرت نوح کے صاحبزادوں میں سام، حام، یہ تو مشہور بیٹے تھے. سام کی اولاد گوری چٹی ہوتی ہے، اور حام کی اولاد کالی بھی ہوتی ہے اور گندمی کلر کی ہے. ہم ہندوستان کی طرف آئے اور شام یورپ کی طرف گئے، تو وہاں گورے پیدا ہوئے اور ہم نکڑ پیدا ہوئے. ہم میں گورا بھی ہے، کالا بھی ہے، چپٹا بھی ہے، چھننا بھی ہے، ہائی ٹیک بھی ہے، موٹا بھی ہے، دبلا پتلا بھی ہے، سب سب پرکار کے ہیں نا. ہمارا گلشن جو ہے گلہائے رنگا رنگ سے ہے زینت چمن، ہر قسم کی صورت ملے گی. اور وہاں گوروں کے یہاں دیکھو ناک لمبی، گورا گورا گجری گجری، یہاں سب ایک ٹائپ کے. اگر 3-4 آدمی کو دیکھو گے تو سمجھ میں نہیں ہوگا کہ یہ کون ہے، وہی تھا یا دوسرا آیا ہے. اگر سب ہوئے ایک جگہ بیٹھ جائے تو آپ پہچانو گے
نہیں.
لیکن ہمارے یہاں کا آدمی کبھی آدمی کنفیوز نہیں ہوتا، کبھی کبھی مشاہدہ ہوتا ہے تو کنفیوز، یہاں کنفیوزنگ ختم ہے. اور انگریزوں کا سب کنفیوزنگ ہے، ارے کی نہیں ہے کی نہیں، ہمارے یہاں تو سب کلیئر کٹ ہیں، یہ ابا ہے، یہ دادا ہے، یہ دوست ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. میں آج میں یہ کہہ رہا ہوں، ہم سب جو دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں حضرت آدم کے بعد، یہ سب کے سب حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد ہے. وَتَرَكْنَا ذُرِّيَّتَهُمُ الْبَاقِينَ، قرآن فرماتا ہے کہ ہم نے نوح کی اولاد ہی کو دنیا میں باقی رکھی. اس لیے حضرت نوح کو آدم ثانی کہتے ہیں. ساری دنیا میں ان کی اولاد پھیل گئی، اور عرب میں بالکل لوگوں کا نام و نشان، جہاں مکہ ہے وہاں پر کوئی آدمی اور آبادی نہیں تھی. پھر سینکڑوں سال، ہزاروں سال کسی طرح کعبہ گزر گیا، اس کا نام و نشان نظر نہیں آتا تھا. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے، 90 کی عمر ہو گئی. آج میں تقریر نہیں کر رہا ہوں، ایک تاریخ بیان کر رہا ہوں.
جی جی،
90 کی عمر ہو گئی حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی، اور کوئی اولاد نہیں، نہ لڑکی نہ لڑکا. اولاد نہیں ہوتی ہے تو کیسا آدمی کا دل بے چین رہتا ہے. ہم جب سورت میں آتے ہیں تو لونگ والوں کی لائن لگی رہتی ہے. لونگ سمجھے، میں لونگ پڑھ کے دیتا ہوں، معلوم نہیں اولاد ہوتی کہ نہیں ہوتی.
ہوتی ہوتی ہوتی،
تو لوگ کہتے ہیں کہ ہو جاتی ہے، خیر ہو جاتی ہے، بہت اچھا ہے. تو لائن لگی، اب سورت کی آیات کتنے لونگ پڑھ پڑھ کے لیے. سب کو اللہ صاحب اولاد
کھانے،
دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے. اولاد کی خواہش پیدا ہونا بری بات نہیں ہے، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت. جب 90 کی عمر ہو گئی تو 90 سال کی عمر میں اولاد سے آدمی مایوس ہو جاتا ہے، لیکن اللہ سے مایوس اللہ کے نبی نہیں ہوئے. مسجد کے لیے نا، میرے لیے تو نہیں، میرے لیے. اگر میرے لیے ہے تو پھر مسجد کے لیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے مایوس نہیں، لیکن میں نے آج تک کسی 80-90 سال بوڑھے کو لونگ لاتے ہوئے نہیں دیکھا.
وہ بھی وقت آ جائے گا.
کوئی 80 سال اور آئے گا بھی تو میں بولوں گا 80 سال میں نہ منہ میں دانت نہ پیٹ میں پاکڑ پاکڑ ہو گیا، کیا ہوگا. لیکن ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، رب العالمین سے مایوس نہیں. ایک دن اپنے گھر والوں سے فرماتے ہیں انی ذاہب الی ربی سیہدین. آج میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، کوئی نہ کوئی راستہ نکلے گا. حضرت ابراہیم تنہا ایک جگہ گئے، سر نیاز جھکا کر بڑے درد سے یہ دعا کہ رب ہب لی من الصالحین. اے رب نیک اولاد عطا فرما. آپ بھی جب اولاد کی خواہش کریں تو یہ ضرور کہیں گے
رب ہب لی من الصالحین.
مولا مجھے نیک اولاد عطا فرما. جیسے ہی جناب ابراہیم نے یہ دعا کی، ادھر کے بشارت آتی ہے وَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ.
بے شک سبحان اللہ،
ہم نے ابراہیم کو ایک برداشت کرنے والے، مصیبتوں کو سہنے والے اولاد کی بشارت دی کہ اے ابراہیم، اب تمہارے گھر میں 9 مہینے کے بعد اولاد کی صورت میں وارث رسالت و نبوت بچہ اسماعیل پیدا ہونے والا. حضرت ابراہیم علیہ السلام 90 سال کی عمر میں دعا مانگ کر کامیاب
ہوئے.
اے میرے دوستو، اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتے رہو، کبھی قبول ہو جائے تو پروردگار عالم تمہیں شادکام فرما دے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاں 9 مہینے کے بعد حضرت اسماعیل کی ولادت ہوئی. جیسے ہی آپ پیدا ہوئے تو رب نے ارشاد فرمایا، ابراہیم اس بچے کو اور اس کی ماں کو ایسی جگہ لے جا کر کے آباد کرو جہاں کوئی آبادی نہ ہو، کھیتی باڑی نہ ہو، پانی کا انتظام تک نہ ہو، وادی زیرے سی جگہ قرآن فرماتا ہے، ایسی جگہ جہاں کھیتی باڑی بھی نہ کی جا سکے، ایسی جگہ لے جا کر کے اسے چھوڑ دو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کیا، مولا ابھی تو پیدا ہوا، چھٹی نہیں ہوئی، چلا نہیں ہوا اور اتنی جلدی چھوڑوا رہا ہے. نہیں، نبی کا ایشاب دیکھو، رب نے اپنی امانت عطا فرمائی اور وہی رب فرما رہا ہے اس بچے کو وادی غیرِ ذی ذرع میں لے جا کر کے آباد کر. حضرت ابراہیم ایک پانی مشک، چند کھجور کے دانے ایک تھیلی میں رکھا، بیوی حاجرہ کا ہاتھ پکڑا اور اسماعیل کو کلیجے سے لگایا اور وہاں سے بسم اللہ کر کے چلے تو ایک قدم اٹھتا تھا تو زمین جیسے سرک جایا سکتی، دو قدم میں تو ملک شام سے مکہ پہنچ گئے، چند لمحوں میں پہنچ گئے. اور جہاں پر آب زمزم کا کنواں ہے وہاں پر حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل کو چھوڑا اور چھوڑ کر کے پھر فوراً واپس جو ہوئے، حضرت حاجرہ پکار رہی ہے، میرے شوہر نامدار، میرے سرکار، آپ ہمیں اس تنہا چٹیل میدان میں جہاں سر چھپانے کی جگہ نہیں ہے کس کے سہارے چھوڑے جا رہے ہو؟ کیا اللہ کا یہی حکم ہے؟ بنا کے ابراہیم نے مڑ کر نہیں دیکھا، چلتے چلتے کہا ہاں اللہ کا یہی حکم ہے. حاجرہ کہتی ہیں جب اللہ کا حکم ہے تو اللہ ہمیں یہاں ضائع نہیں فرمائے گا ہماری عبادت.
بے شک بے شک حق.
حضرت ابراہیم چلے گئے اور پھر یہاں پر ایک کنواں اللہ نے عطا فرمایا، وہ سب آپ جانتے ہیں زمزم کیسے نکلا. پھر وہاں قافلہ آیا, آبادی ہو گئی, 16 سال گزر گئے, ادھر ادھر اللہ برکت عطا فرمائے. تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے پانی بھی نکلا جس کا نام ہے زمزم. حضرت حاجرہ اس کنویں سے پکاتی تھی, کھانا پینا کپڑا دھونا سارا کام اسی کام پانی سے ہوتا تھا. ایک آبادی وہاں پر مستقل آ کر آباد ہو گئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 16 سال ہو گئے. جناب ابراہیم دیکھنے کے لیے آئے کہ میرے بال بچوں کا حال کیا ہے. ایک قدم بڑھایا, دوسرے قدم میں مکہ پہنچ گئے. تو دیکھا میرا بیٹا 16 سال کا عظیم و جلیل کڑیل جوان بن گیا ہے, جنگلوں سے شکار کر کے گوشت کھاتا ہے, روٹیاں بنتی ہیں. اس زمانے میں سلاٹر ہاؤس نہیں تھا, جنگل کے گوشت سبھی قوم کے لوگ
جی جی جی
اہنسا کے پجاری بھی جاتے تھے, بڑی صفائی کے ساتھ کہتا ہوں, تیر دھنوش لے کر کے جاتے تھے, مار مار کے ہرن کھایا کرتے تھے.
کیا بات,
ہمارے گوشت پر پابندی. وہ بھی بڑا ہی تھا, چھوٹا نہیں تھا. ہاں دیکھ والے بہت ہنسے لگے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو دیکھا, پیشانی چوما, کلیجے سے لگایا. رات کو جب سوئے, صبح اٹھے تو بیٹے کو بلایا, اسماعیل ادھر آؤ. قرآن فرماتا ہے, قال یا بنیا انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. اے بیٹے, اللہ کے حکم سے رات میں خواب میں میں نے دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں, قربان کر رہا ہوں بیٹے, کیا اللہ کے لیے گردن کٹوانے کے لیے تیار ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام و تسلیم نے بڑی فراخ دلی کے ساتھ عرض کیا, یا ابت فعل ما تؤمر فقد دنی ان شاء اللہ من الصابرین. اے والد, جو آپ کو حکم اللہ نے دیا ہے آپ اس کو کر جائیے. کہا میرا معاملہ تو میں تو تڑپوں کا نہیں, میں صبر کروں گا. حضرت ابراہیم نے جب بیٹے کا حوصلہ دیکھا کہ اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے تیار ہے, کیا سبق مل رہا ہے؟ ابھی کعبہ بنا نہیں ہے بیٹے کی قربانی,
بے شک
ابراہیم علیہ السلام پیش کرنے کے لیے تیار ہیں, اور ایسا حوصلہ مند بیٹا جو گردن دینے کے لیے تیار ہے. مطلب یہ ہے اللہ کا گھر بعد میں بنے گا, پہلے قربانیاں.
سبحان اللہ, سبحان اللہ.
جان کی قربانی, ہم آپ سے جان کی قربانی ابھی نہیں مانگ رہے ہیں, مال کی قربانی مانگ رہے ہیں. دیکھیں کتنی قربانی آ جاتی ہے. قربانی کس کو کہتے ہیں؟ خالی پھاڑنے کا نام قربانی نہیں ہے کہ آپ نوٹ لے کے پھاڑ دیا قربان کر دیا, 100 کا لیا پھاڑ دیا بولے قربان کر دیا. گردن کاٹنے کا نام قربانی نہیں ہے, قربانی اللہ کے نام پر خرچ کرنے کا نام ہے قربانی.
بے شک
مال کی بھی قربانی ہوتی ہے, جان کی بھی قربانی ہوتی ہے. حضور اکرم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خیالوں میں دیکھو کیسی کیسی قربانیاں دی ہیں. بریلی شریف چلے جائیے تو جنکشن اسٹیشن پر ایک پرانے طرز کی گنبد والی مسجد ہے جس کا نام ہے نوری مسجد. جانا تو آپ دیکھنا, وہ نوری مسجد میرے پیر و مرشد حضور مفتی اعظم ہند اپنی کمائی اور آپ کی اہلیہ ہماری پیرانی اماں ان کی وراثت ان دونوں مال سے مل کر نوری مسجد کی تعمیر ہوئی. اس میں مولانا کسی کا چندہ نہیں ہے. نوری مسجد اتنی شاندار مسجد, اس کی کتنی دکانیں ہیں, اس زمانے میں ہمارے پیر و مرشد نے مال کی قربانی اس طرح کی، اور صرف انہوں نے ہی نہیں، ان کی اہلیہ محترمہ ہماری پیرانی مالے ماں کی قربانی دے کر کے اور ایک نوری مسجد کا عظیم ڈھانچہ تیار کر کے دنیا کو بتایا، اے نوری پیر کے ماننے والوں، اگر اپنی قبر کو نوری بنانا چاہتے ہو تو اللہ کے گھر میں اپنے مال کی قربانی
کرو۔ علی مفتی اعظم کو بیان کر
جو سلسلہ آ گیا تھا، یہ حافظ ہی ایسے ہیں گڑبڑ کہ دوسرا حافظ وہ بھولتا نہیں اور یہ جب مانگے دیتے ہیں۔ درود پاک پڑھ لو، اللہ علی سیدنا مولانا محمد و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ یہ نوری مسجد یہ مال کی قربانی کی ایک یادگار، بریلی اسٹیشن پر ہر دائرے کو اپنی نگاہوں کا کی آسودگی کا نظارے کی دعوت دیتی ہے۔ میرے دوست، یہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے سے جناب ابراہیم علیہ السلام نے جب مطالبہ کیا، فرمایا کہ ابا میں مرنے کے لیے تیار ہوں راہ خدا میں۔ منا کی وادی میں حضرت ابراہیم و اسماعیل پہنچے اور پاک نے بیٹے کو ماتھے سے بل لگا دیا۔ کیا زمانے نے کبھی ایسی قربانی دیکھی ہے؟ رب ارشاد فرماتا ہے پلما اسلما وتلہ للجب، جب باپ بیٹے دونوں اللہ کی راضی پر تیار راضی برضا ہو گئے اور باپ نے بیٹے کو ماتھے سے زمین پر لٹا کر چھری سے چھری چلا دی، وَنَادَيْنَاهُ حَجِّيًّا إِبْرَاهِيمَ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ ہم نے پکارا ابراہیم، تم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا اور ہم نے پکاروں کو ایسے ہی بدلا دیتے ہیں۔ اور آخر میں فرمایا رکھنا ادھر دلا، اور تمہارے اس ربش پر، تمہارے طریقے پر ہم آخر زمانے تک تمہاری یادگار کو ہم باقی رکھیں۔ مجھے کہنا یہ ہے حضرت ابراہیم جب قربانی سے فارغ ہو گئے تو رب نے ارشاد فرمایا، ابراہیم اب اس جگہ کو کھودو جہاں پہلے کعبہ تھا، اب یہ تیسری مرتبہ کھدائی ہو رہی ہے۔ حضرت ابراہیم نے فاؤنڈیشن کھود کر نکالا، حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر شروع کر دی۔ پہلے فرشتوں نے شروع کی مسجد کی تعمیر، پھر نبی نے شروع کی، اب دو نبی شروع کر رہے ہیں۔ ایک ہی کعبہ ہے، گر رہا ہے، بن رہا ہے، اسے مٹایا نہیں جا رہا ہے۔ نشان کعبہ جناب ابراہیم نے پھر ظاہر فرمایا، اور جب کعبے کی تعمیر کر رہے تھے اس وقت جناب ابراہیم یہ دعا کر رہے تھے کہ یا رب ابراہیم القواعد من البيت واسماعيل ربنا تقبل منا انك انت جب ابراہیم اور اسماعیل کعبے کی دیواروں کو بلند کر رہے تھے تو یہ دعا کر رہے تھے، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، اے مولا ہماری اس خدمت کو قبول کر لے، تو ہماری دعا کو سننے والا ہے اور دل کے ارادوں کو جاننے والا۔ مطلب یہ ہوا مسجد بناؤ نام و نمود کے لیے مت بناؤ، اللہ کی رضا کے لیے بناؤ۔ میاں ایک پیسہ دو تو یہی خیال رکھنا کہ اس پیسے سے رب العالمین اپنی رضا عطا فرمائے، اللہ و رسول راضی ہو جائیں۔ اس نیت سے اگر تم دو گے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں من بنا مسجدا للہ تعالی بنا اللہ له بیتا فی الجنہ، جس نے رضائے الہی کے لیے اس زمین پر مسجد تعمیر کی، رب العالمین جنت میں اس کے لیے محل بنائے گا۔ یہ حضرت اسماعیل اور ابراہیم علیہ السلام کی کوشش سے جو کعبہ بنا آج تک اس کا نشان باقی ہے۔ یہ پہلی مسجد تھی. پھر حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کا زمانہ آیا تو انہوں نے یروشلم میں مسجد اقصا بنائی. یہ دنیا کی دوسری مسجد ہے. کون سی؟ مسجد اقصا جو بیت المقدس جسے کہا جاتا ہے. فلسطین سیریا میں ہے جہاں آج ناپاک یہودیوں کے قدم جمے ہوئے ہیں. دعا کرو ہمارا یہ قبلہ اول ان یہودیوں کی ناپاک سازشوں سے رب محفوظ فرما آزاد فرما دے. حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام نے یہ دوسری تعمیر کی. کتنی مسجد دنیا میں رہی؟
دو.
اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مکے میں اور مکے سے پھر آپ ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے. مدینہ منورہ داخل ہونے سے پہلے آپ قبا کی ایک مسجد بستی ہے وہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہفتہ یا کچھ اور دن تک 20 دن 22 دن تک وہاں قیام فرمایا. اس قیام کے دوران حضور نے دنیا کی تیسری مسجد مسجد قبا تیار کیا.
بے شک
یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑے سے عرصے میں مسجد بنا دی. اور جب مسجد بن گئی تو وہاں سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے مدینہ منورہ. اور جب مدینہ منورہ آئے تو یہاں پر بھی ایک بہت زمین بڑی زمین لے کر دنیا کی چوتھی مسجد مسجد نبوی شریف
بنا.
اب مسجد کے بنانے کا ذرا انداز دیکھو. فرشتے مسجد بنا رہے ہیں, اللہ کا خلیفہ حضرت آدم مسجد بنا رہے ہیں, اسماعیل اور ابراہیم دو نبی مسجد بنا رہے ہیں, حضرت داؤد اور حضرت سلیمان مسجد بنا رہے ہیں, اور آخر میں ہمارے آقا و مولا جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مسجد بنا رہے ہیں. اور جب مسجد نبوی تعمیر ہو گئی تو حضور فرماتے ہیں لا مسجد بعد مسجدی ہاضا. اے لوگو سن لو, اب دنیا میں اتنی عظمت والی کوئی مسجد نہیں بن سکتی. یہ آخری مسجد ہے کہ اس مرتبے کی, اور اتنا ثواب اس میں نماز پڑھنے کا ملے گا. یہ آخری مسجد مسجد نبوی ہے. اب جتنی نماز جتنی مسجدیں بھی بنے گی وہ سب مسجد نبوی کی برانچ ہوں گی, مرکز مسجد نبوی. آپ جو اب مفتی اعظم مسجد بنائیں گے یہ مسجد نبوی کی تجلی ہے, مسجد نبوی کی برانچ ہے, مسجد نبوی کی بہار ہے. کتنا خوش نصیب وہ محلہ ہے جس میں مسجد نبوی کی برانچ قائم ہو. اے سنیو, نام بھی تم نے مفتی اعظم رکھا ہے. میں تمہاری اس انتخاب کی داد دیتا ہوں. کون مفتی اعظم؟ اللہ اکبر.
اللہ
وہ مفتی اعظم کہ صرف نمازی نہیں تھے, وہ صرف مسجد ہی نہیں بناتے تھے. وہ حضور سیدی مفتی اعظم جن کا چہرہ دیکھ کر کے کافر مومن ہو کر نمازی بن جاتا تھا. وہ ایسے نمازی تھے, ایسی مسجد بنانے والے تھے, چہرہ صرف دیکھتے تھے تو کافر کلمہ پڑھتے تھے. لیکن کون کافر؟ جو منصف مزاج ہو. ابو لہب ابو جہل حضور کا چہرہ پوری زندگی دیکھتے رہے لیکن جہنم کے کنڈے رہے. اعلی حضرت کو کتنے بہاولوں نے دیکھا لیکن مسلمان نہیں ہوئے. غوث و خواجہ کو کتنوں نے دیکھا لیکن مسلمان نہیں ہوئے. یہ ایمان کی توفیق بھی ایک عجیب نازک مسئلہ ہے. میرے مفتی اعظم کو کتنوں نے دیکھا, ناگوش بول کر چلے گئے لیکن انصاف کی نظر سے ایک مرتبہ دیکھا تو صاحب ایمان بن
گئے.
حضور اکرم سید عالم آنے تو ہمیں تو اس کی بھیڑ کم ہو جائے گی. بہرحال یہ نیا طریقہ میں نے دیکھا چندہ دینے کا. مانگا نہیں جا رہا ہے اور آپ دے رہے ہیں. یہ شاید یہ دور دور والے ہیں, نزدیک والے سوچتے ہیں کہ ہم آخر میں دیں گے اور دور والے اس لیے دے رہے ہیں کہ جلدی سے جانے کو مل جائے. اللہ تعالیٰ نزدیک اور دور والوں کو سب کو نزدیک کر دے. یہ دین کا رشتہ ہے. وہ مفتی آدم جن کے چہرے میں یہ تابانی تھی, جن کے چہرے میں تابانی تھی خدا کی قسم, دیکھو بزرگوں کا چہرہ بھی عجیب اللہ کی امانت ہوتا ہے. ایک جگہ ایک بستی میں جہاں پر ایک علاقے میں بارش نہیں تھی, نماز استسقاء پڑھنے والوں کا تین دن سے لگا تھا, مجمع میدان میں جمع ہوتا اور دعائیں مانگتے تھے. ہمارے قاری صاحب افریقہ سے تشریف لائے ہیں, وہ بھی کہہ رہے تھے کہ ہمارے یہاں لسیٹیو میں اور آس پاس کے علاقوں میں بارش نہیں ہے جس کی وجہ سے بہت پریشانی ہے. اللہ تعالیٰ جہاں جہاں بارش کی ضرورت ہے مولا اپنے نبی کے صدقے میں بارش عطا کرے. لوگوں نے تین دن تک دعائیں کی لیکن بارش نہیں ہوئی. تیسرے دن جب لوگ دعا مانگ رہے تھے تو ایک بزرگ اس مجمع میں آئے جن کے چہرے سے نور برس رہا, لگتا تھا کہ یہ کوئی پہنچی ہوئی ہستی ہے. آج کل کے بابا لوگوں کی طرح نہیں پہنچے لا بابا, ہو ہا والا بابا نہیں. وہ لوگ وہ تھے کہ چہرہ دیکھتا تھا انسان تو دل ذکر کرنے لگتا. وہ بھی آ کر کے بیٹھے. ایک شخص نے ان سے کہا, بابا ہم تین دن سے دعا کر رہے ہیں بارش نہیں ہو رہی, آج اسپیشل دعا آپ کیجیے, خاص دعا کیجیے. تو وہ بزرگ کچھ بولے نہیں, ہاتھ اٹھا کے اور کہنے لگے, مولا میری آنکھوں میں جو امانت ہے اس امانت کے وسیلے سے مولا سوکھے علاقے کو سیراب کرنا دے, رحمت کی بدلیاں بھیج دے اور تیرے بندے پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو آسانی میں بدل دے. جیسے ہی یہ دعا کی کالی بدلیاں آئیں اور جھم جھم میں ہی موسلا دھار بارش ہوئی, سب لوگ بھیگ گئے اور یہ بزرگ وہاں سے سڑک گئے. تو جس نے ان سے کہا تھا وہ بولے, یہ بہت پہنچی نہیں پہنچی ہستی ہے, پیچھے پیچھے دو تین ان کے بھاگے دامن پکڑ لیا, حضرت سمجھا کر جائے گی. کہا, بابا کیا سمجھنا چاہتا ہے, ہم تو سمجھے نہیں آپ کی دعا کو. آپ نے کہا میری آنکھ میں جو امانت ہے اس امانت کے وسیلے سے مولا بارش عطا فرما دے. وہ کون سی امانت ہے؟ تو وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ سیدنا بایزید بستامی کی زیارت کی اور پھر میں نے اپنی آنکھوں کو غلط باتوں سے بچایا. وہ اللہ والے کے چہرے کی زیارت ایک امانت ہے جو میری آنکھوں میں محفوظ ہے. میں اپنے عمل پر ناز نہیں کرتا, میں اپنے تقوی طہارت پر ناز نہیں کرتا, میں اپنے علم پر فخر نہیں کرتا, لیکن ایک اللہ والے کے چہرے کو دیکھا تھا اس پر مجھے ناز ہے اور میں نے اسی امانت زیارت کا وسیلہ دے کر دعا کی اور رب نے ہر علاقے کو تمام علاقے کو جل تھل فرما دیا. مجھے یہ کہنا ہے اللہ والوں کے چہرے کو جب محبت سے دیکھتا ہے تو اس کی آنکھوں میں ان کی زیارت کی ایک امانت آ جاتی ہے. میرے دوست حضور مفتی اعظم کا چہرہ ایسے ہی تھا, کتنے بگڑے ہوئے کو دیکھا خدا کی قسم وہ دیکھنے کے بعد ایسا سدھرا کہ وہ نمازی بن گیا, مسجد کا معمار بن گیا. تم نے انہیں نہیں دیکھا, ادھری میاں کو تو دیکھ رہے ہو, راجو شریعہ کو تو دیکھ رہے ہو, ان کے نواسے اور پوتے کو دیکھ رہے ہو, کیسا چہرہ ہے. ارے چاند کیسے چمکتا ہے, وہاں کے بڑے بڑے حضرت جی کو نہ ہو تو ان کے کتنے بھی گورے چھٹے رہیں گے, وہ ایسا لگتا ہے کہ ان کا چہرہ مری بکری کا پھیپھڑا. نور تو ہوتا ہی نہیں, ایسی منحوسیت ہوتی ہے. اور میرے اعلیٰ حضرت کے شہزادوں کو اگر دیکھتے اس کے تم اسلام کو دیکھتے, حضور مفتی اعظم ہند کو دیکھتے تو مانیا معاملہ ہی الگ تھا. اگر انہیں نہیں دیکھا تو اس خاندان کے امین اور اس خاندان کی نورانیت کے جلووں کے امین سعد الشریعہ کے چہرے کو دیکھ لو, اعلی حضرت کے خاندان کی امانت مولانا نے پہلے کہا تھا شارٹ کٹ نہ چلو, اور شارٹ کٹ آپ نے نعرہ لگایا تو میں اتنی گفتگو کر سکا. یہ بھی ایک سنجیدہ ماحول ہوتا ہے. بہرحال تو یہ سادو شریعہ کا چہرہ تو آپ نے دیکھا ہے, اور جس نے نہیں دیکھا ہے بریلی شریف جا کے دیکھا ہے. سب امانتوں کو ایک دن دنیا سے جانا ہے. ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ قیامت تک سب لوگ رہیں گے. دیکھ لو, جس نے دیکھ لیا تو دیکھنا تو اسی طرح دیکھنا کہ جس طرح بایزید بستامی کے دیکھنے والے نے اس کی آبرو کو بچا کے رکھا, پھر ان آنکھوں کو اجنبیوں کے چہرے پر مرحوسانہ محسوس کرنا, اپنی آنکھوں کی عزت کرنا اس لیے کہ عزت والے کا چہرہ دیکھا ہے, اپنی آنکھوں کی آوارگی کو روک دینا. آنکھ اگر رکتی ہے تو دل آوارہ نہیں بنتا ہے, اور جب دل آوارہ نہیں بنتا ہے تو شرمگاہ کی حفاظت رہتی ہے. آنکھوں کی حفاظت کرو. آج تو ہمارے سورت کے نوجوان یقیناً حفاظت کر رہے ہیں, نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں. اتنا بڑا مجمع, ادھر تک پہلے ہم آتے تھے, آج سے 40 سال پہلے تو 15-20 لوگ ہوتے تھے. آج تو دیکھو تو کہیں بیٹھنے کی جگہ نہیں, اور کھڑے ہونے والوں کو بولتے بیٹھ جا بیچارے. لیکن یہ علماء کی خوبصورت صورتیں دیکھنے کے لیے بےچین ہوتے ہیں. میں تو ایسی معمولی آدمی ہوں, سید صاحب کو دیکھو, علماء کو دیکھو, ان کو دیکھو, نور برساتی ہوا مجمع ہے. اور ان کے اسٹیج پر اگر آپ جاؤ نا, ایسے کالے بھجن ملتے ہیں. کبھی مناظرے کی سی ڈی وغیرہ دیکھی ہوگی تو آپ کو ملے گا, معلوم نہیں کس جہنم کے کوئلے کو لا کے ملا. چہرہ ہوتا ہے بھاؤ بھاؤ کرتے ہیں, اور ان کے پاس بیٹھو تو مجھ سے بھی بد ہوا. اللہ اکبر, ارے دل اس کا خوشبودار ہے, اس کا نورانی. ہم چلی بری بری بات نہیں کر رہے ہیں, حقیقت بیان کر رہے ہیں. اللہ رب العزت ہمارے بزرگوں کی نورانیت کو برقرار رکھے. اللہ تعالیٰ ہمارے بزرگوں کی عظمتوں کی بہاروں کو برقرار رکھے. رب العالمین جل مجدہ ہمارے متولیوں کو بھی ہدایت دے, مسجد بنانے والوں کے بھی دلوں میں سرور پیدا کرے. ایک بات یاد رکھنا, معمار کعبہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے جب کعبے کی تعمیر کر لی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کعبے کا متولی بنایا, کس نے بنایا؟ بنچوں نے نہیں بنایا.
واہ واہ واہ, بہت خوب.
وقف بورڈ نے نہیں بنایا, چیریٹی کمشنر نے نہیں بنایا, کلیکٹر نے یہ کمیٹی انتخاب نہیں کی. میرا رب ارشاد فرماتا ہے وحدنا الى ابراہیم و اسماعیل انتظر بیطی للطائفین والعاکفین والرکع السجود.
سبحان اللہ, بے شاید
ہے نا. وحدنا الى ابراہیم و اسماعیل, ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے پکا ایگریمنٹ کروایا, مسجد بن گئی. اب اللہ پکا وعدہ لے رہا ہے, ایگریمنٹ کر رہا ہے, اس بات کا کہ انتحرا بیتیا للقائمین والعاکفین والرکع السجود. اے ابراہیم, اے اسماعیل, میرے اس گھر کو ہر قسم کی نجاست اور ناپاکی سے پاک رکھنا. مسجد میں ناپاکی کیسے گھستی ہے؟ کیا کوئی مسجد میں آ کے بھینس باندھتا ہے؟ نہیں نا. مسجد کو ناپاکی سے دور کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ناپاکوں کو مت آنے دینا.
بہت خوب بہت خوب.
نہیں سمجھے ابھی؟
بہت خوب.
ناپاک کون ہے؟ قرآن فرماتا ہے جو کافر ہے وہ ناپاک ہے, جو منافق ہے وہ ناپاک ہے, مشتاق نبی ناپاک ہے. ایک ناپاکی بدن کی ہوتی ہے, پیخانہ لگ گیا, پیشاب لگ گیا, کپڑا ناپاک ہو گیا, بدن ناپاک ہو گیا, اور ایک نجاست اور ناپاکی دل کی اور عقیدے کی ہوتی ہے. نبی کو اپنے جیسا کہہ رہا ہے, نبی کے بارے میں کہتا مر کر مٹی میں مل گئے معاذ اللہ, نبی کے بارے میں عقیدہ رکھتا ہے کہ دیوار کے پیچھے کا بھی انہیں علم نہیں ہے. یہ ناپاکی دل کی ہے. رب العالمین فرماتا ابراہیم اس میرے گھر میں ناپاکوں کو گھسنے مت دینا.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
یہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل جو کعبے کے پہلے متولی ہیں, اللہ نے ان سے ایگریمنٹ لیا.
بہت خوب بہت.
کچھ سمجھے جو متولی ہیں وہ بھی سنیں. کسی بھی مسجد کے ہو, آج متولیوں کا عالم یہ ہو گیا ہے کہ تبلیغیوں کے بارے میں وہ نرم گوشا رکھتے ہیں, صلح کلیوں کے بارے میں نرم گوشا رکھتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں یہ بھی اللہ کے بات کرتے ہیں, یہ بھی نماز پڑھتے ہیں, کون سی بری بات کرتے ہیں, آنے دو آنے دو. ارے نہیں آنے دو نہیں, ہم کہیں گے اب جانے دو.
بے شک
تم آنے دو اور ہم کہیں گے جانے دو. اگر تم کو یہاں پر کام پھیلا کر انہیں سونے کی اجازت دینا چاہتے ہو تو اپنے گھر لے کے جاؤ.
بہت خوب بہت خوب.
اس لیے نہیں یہاں کر کے کچا آلو اور کچی کھچڑی کھا کر کے اور رات بھر بدبو پھیلائے فائرنگ کرتے رہے, یہ کرنا لے جاؤ اپنے گھر. اللہ کا گھر اس کام کے لیے
بے شک. بہت خوب
مدد بنایا رہنے دو, اپنے گھر میں جاؤ, کوٹھی میں بند کر دو اور ان سب ہسبن میں ڈسبن کو بنا کر کے وہاں رکھ دو. ہم دیکھیں گے کہ پھر تمہارے لیے بچوں کو تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں ہے. حضور فرماتے ہیں بلا ضرورت شرعی سونے والا جب سوتا ہے تو فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے. ارے کیوں فرشتوں کو بلا وجہ تکلیف دیتے ہیں؟
بہت سے
متولیوں کو نکال مگر سب تمہاری مسجدیں آباد ہوں گی.
سبحان اللہ.
اور
اماموں پر پریشر ڈالتے ہیں.
دوسری لفنگا پن کیا کرتے ہیں؟ وہابی کا جنازہ آیا تو یہ وہابی اور دیوبندی خاص طور سے جنازہ سنی مسجد کے پاس ہے اور امام کہتا ہے کہ نماز پڑھاؤ. امام صاحب ٹائٹ ہیں تو بولیں گے میں نہیں نماز پڑھاؤں گا تو متولی کے اندر آنے دیکھو یہ فتنا پھیلاتا ہے. ایسے امام نہیں چاہیے, مل جل کر کے ہم کو رہنا چاہیے. امام صاحب سے کہیے کہ ہمارے مردے کے جنازے کی نماز پڑھا. اچھا کیوں پڑھائے ہم؟
واہ بہت خوب بہت خوب.
ملا حلیہ پڑھا.
واہ واہ.
ارے دیوبندی بھی جانتا ہے کہ میرا ملا پڑھائے گا تو جہنم کے عذاب میں اضافہ ہو جائے گا اور سنیوں کے پاس لے کے آنا کیوں؟ اس کے لیے تو آئے مقرر کرے مت کرنا.
واہ 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 بہت خوب بہت خوب.
مسئلہ بتاؤں؟
بالکل ارشاد ارشاد.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے حکم دیا منافق مر جائے تو جنازے کی نماز کبھی مت پڑھنا. قرآن کی آیت کریمہ اے محلے والوں, اے متولیوں, اے کشتیوں کان کھول کر سننا. رب ارشاد فرماتا ہے بلا تو صلی علی احد حبیب کے بد عقیدہ منافق مسجد نبوی کا نمازی ہے لیکن جب فرماتا ہے مر جائے تو اس کے جنازے کی نماز نہ. اور ابدا کبھی بھی قیامت تک نبی کو جب رب نے روک دیا ابھی تک تم کون ہو کھیت کی مولی.
بہت سبحان اللہ.
ہم کہیں گے مل جل کے رہیں گے. کیا وہاں مل جل کر رہنے کا جذبہ صحابہ میں نہیں تھا؟ آج تمہارے اندر آ گیا مل جل کے رہنا ہے. ارے یہ مولانا نے بات کیا ہے جھگڑا لگا کے جا کے تو جھگڑا لگا رہا ہے. اسلام جھگڑا نہیں لگاتا, قرآن جھگڑا نہیں لگاتا ہے. اے امامو میں تم کو نصیحت کرتا ہوں, اگر کوئی متعلق متولی وہابی کے جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے کہے تو بولو ہم استعفا دے دیں گے لیکن جھگڑے کی نماز نہیں پڑھیں گے.
نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت
ہمارے سنی اماموں کا حصہ کسی متولی کے ہاتھ میں نہیں ہے، کسی تختی کے ہاتھ میں نہیں ہے، سب کے متعلق وہ ہے، عزت دینے والا وہ ہے، وہ تو عزت کو من پیشہ وہ تو دل جو من پیشہ وہ ہوا ادا کل شہید
نکاح بھی پڑھواتے ہیں، نکاح بھی پڑھواتے
ہیں، نکاح بھی ابھی گیا تو بولے نہیں نکاح پڑھانا پڑے گا اس کا، بولے سنی لڑکا ہے اور لڑکی کہہ رہے کہ نہ آنی ہے ہمیں تو پھر وہ چنا ٹن کیسے ہو،
بہت خوب جی جی،
یہ ہم کو آ کے پھنساتے ہو، ہم کو کیا سمجھتے ہو، بولتا چنا ٹن سننی، ابھی چنا ٹن ہوتا تو یہ فنا فن میں پھنستا بھی نہیں،
بے شک بے شک،
یہ پھنسا اس کا مطلب ہے کہ دال میں کالا ہے،
بہت خوب،
اور پھر اس کو چنا ٹن کہتے ہو، امام صاحب پریشان، کل ہی پرسوں کل ہم نے کہا خبردار نکاح بند پڑھانا، نکاح پڑھوانا ہے جا کر کے کسی بھبڑے سے پڑھا، یہاں پر ایک آدمی تقریر کر رہا تھا گزشت پچھلے سال کہ یہ سنی لوگ بولتے ہیں بھابھی کا نکاح پڑھا دیں گے تو اس کی بیوی نکاح سے نکل جائے، تو بڑے ہنس کا کہتا ہے ارے ہم سے نکاح پڑھوا لو،
جی جی جی
سنا تھا آپ نے،
چوک بازار میں بولا تھا
وہ دیے والا،
ہاں دیے والا،
وہ چراغ لے کے آتا ہے دیا لے کر کے آتا ہے، پھوٹ کر دو پھوٹ کر، وہ بولتا ہم سے نکاح پڑھاؤ، مجھے جب معلوم وقت میں بھی یہی تھا تو میں نے رانی لال کے جلسے میں کہا کہ ہم تم سے نکاح کیوں پڑھوائیں گے،
واہ واہ واہ،
ہم سننی ہے تم حاوی ہے ہم تم سے نکاح کے پڑھائیں گے، تم مرد ہے ہم بھی مرد ہیں، ہم سے نکاح پڑھوا ہم سے نکاح کرے ہم نکاح پڑھوا، اس سے یہ بات بول رہی نہیں، اس سے کہا تو دوسرے مطلب کے لیے میں نے اس کے اندر دوسرے مطلب میں بھیج دیا، وہ تو ہم سے نکاح پڑھا ہم سے نکاح پڑھا تم سے کیا پڑھانا،
واہ واہ
مرد ہو کر کے سردیوں سے بولتے ہیں ہم سے نکاح کرتے ہیں، بات سمجھ میں آئی، امام لوگ پڑھانا نہ ہو تو ان کا نکاح
جی بہت
کیا ضرورت ہے ان کا نکاح پڑھانے، اگر پڑھایا تو یاد رکھنا اس کی نسل کے بھبڑے ہی پیدا ہوگا، ذمہ داری تمہارے
ساتھ، تمہارا بھی نکاح گیا،
مسجد چھوٹ جائے
چلے گا،
غلط کام مت کرنا،
بہت خوب،
یہیں سے سلح کلیت پیدا ہوگی،
بہت خوب سبحان اللہ،
پیسہ آتا ہے نکاح پڑھانے کا، پیسہ آتا ہے اس کو مت دیکھو، میں وعدہ میں یقین رکھتا ہوں کہ اگر تم نے صرف اللہ و رسول کے لیے آتے ہوئے نظرانے کو چھوڑ دیا تو اس سے کہیں زیادہ رب العالمین کو لے
رہا، بے شک بے شک، سبحان اللہ،
دلوں کی حفاظت مقتدیوں کو بھی کرنی ہے،
بے شک،
اماموں کو بھی کرنی ہے،
مقتدیوں
کو بھی کرنی ہے،
مقتدیوں کو،
اور محلے والے کے نوجوانوں کو بھی کرنی ہے،
بے شک بے شک،
جس محلے کا جوان تیار ہو جائے گا ویسے بھی جلدی یہاں تک پہنچتے آپ بھی کرانے کی بھی ضرورت، اگر متولی صاحب اور کشتی کچھ دائیں بائیں بائیں کریں تو تم کو تو فوراً نکل پڑنا ہو، جلدی یہاں تک جم میں گیا ہے دیکھیے ویسے لوگ ڈر جائیں گے، اے جوانوں اے مسلک اعلی حضرت کا نعرہ لگانے والوں، اے تاج الشریعہ کے دامن سے وابستہ رہنے والوں، اے مفتی اعظم کے دیوانوں، اے سنیوں سنو، اپنی بچیوں کی حفاظت کرو، حفاظت کرو،
بہت بہت
اگر کسی نوجوان کے ماں باپ کہیں دیکھو فلاں بہادری بڑی اچھی ہے خوبصورت ہے
خوبصورت
انجینئرنگ پڑھی ہوئی ہے ایسی ہے ویسی ہے سب ہوگی لیکن سنیوں کہہ دو یہ سب سے بڑی چڑائی ہے ایسے شادی نہیں کریں گے بہت کے نکل جاؤ لیکن کبھی بہادری لڑکی کو گھر میں نہیں
لاؤ بہت
کچھ لوگ بولتے ارے بہادری ہے تو کیا ہوا لائیں گے تو اس کو سنی بنا دیں گے لیکن جیسے ہی وہ گھستی ہے پہلے تو شوہر کو سنی کر دیتی ہے پھر گڑیا کو سنی کرتی ہے پھر وہ گٹا جی سنی بن جاتا ہے پورا گھر ہو گیا تھا ارے اللہ کے بندو اپنے دین کو سنبھالو
بہت
مٹھی بھر رہ جاؤ غریب رہ جاؤ لیکن دنیا کو بتا دو کہ جو جان مال کو تو جان دیں گے, جو مان ماں کو تو مان دیں گے, نہ ہوگا ہم سے کبھی بھی ہر ایک نبی کا چاہو
جلال جلال.
اس طرح سے سنیت کی حفاظت کرو اور سلح کلیت کو پیر سے گھونٹ ڈالو اور نئی نئی مسجدیں بناؤ اور جو پرانی مسجدیں ہیں انہیں بچاؤ. یہ اس مبارک جلسے کا پیغام ہے. میں پھر رہوں نہ رہوں, یہ پیغام جائے نہ جائے, یہ پیغام دے کر کے جا رہا ہوں اور ایک سید کی نگرانی میں یہ پیغام دے رہا ہوں. اب مجھے یہ دیکھنا ہے کہ مسجد کے لیے کون کتنا دے گا.
سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک بھائی حاجی اقبال بھائی, انہوں نے 51,000 روپے.
واہ ماشاء اللہ.
سرنیم کیا اقبال بھائی؟ کون سے؟ بھٹی. اقبال بھائی بھٹی.
بھٹی؟ ارے بھٹی سے اینٹا بھی بہت نکلتا ہے اور اینٹے بھی بہت آئیں گے انشاءاللہ. اور اقبال نام ہے, نصیبہ جس کا بلند ہوتا ہے اس کو اقبال کہتے ہیں.
وہ اقبال بھائی
یہ
حاجی اقبال.
ارے ہم بھی مسکراؤ گے انشاءاللہ, وہاں بھی مسکراؤ گے
انشاءاللہ.
مفتی اعظم کے سطح میں, اعلیٰ حضرت کے سطح میں, تمہارا اقبال ہر جگہ بلند ہے. اے کام